الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليظهر العالم علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ جامعہ باب العلوم کے عزیز طلباء معزز مقرم سامعین اجلاس کافی عرصہ کے بعد جامعہ کے سالانہ اجلاس سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں رات کا وہ حصہ جس میں بقائمی ہوش و حواس کچھ کہنے اور سننے کا وقت ہوتا ہے، وہ تقریباً گزر چکا ہے. آپ حضرات نیند کے غلبہ سے مخلوب بیٹھے ہوں گے، بہت سارے دوست بزرگ تشریف لے جا چکے ہیں، کچھ تشریف لے جانے کا سوچ رہے ہیں. اور کچھ حضرات جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اور انہوں نے رات بہرحال یہیں ٹھہرنا ہے، ان میں سے کچھ بزرگ مجھے میسر آئیں گے جن سے میں چند لمحات کو گفتگو کر سکوں گا. بہرحال وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات جہاں اتنی دیر پہلے تشریف فرما رہے ہیں، مزید چند لمحات مجھے عنایت فرمائیے، اور وہ چند لمحات آپ کے بیداری کے لمحات ہوں. دماغ کی تمام تر توانائی صرف کر کے آپ میری معروضات کو سننے کی تکلیف گوارا فرمائیں. اب سے کچھ تقریباً ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے مجھے آپ سے جو کچھ عرض کرنا تھا اس کا عنوان کچھ اور تھا. وقت کے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے میں نے اس عنوان کو ترک کیا ہے. اختصار کو مد نظر رکھا ہے اور مختصر سے چند منٹوں میں میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا. فاطر السماوات والارض کی بارگاہ عالیہ میں استدعا کیجئے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. میری گزارشات کا عنوان ایک متعینہ عنوان ہے. جن حضرات نے براہ راست میری کبھی گفتگو سنی ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جنہیں براہ راست اتفاق نہیں ہوا بذریعہ ٹیپ ریکارڈ میری گزارشات کو سنا ہوگا، وہ بھی اس سوا کر. اور جنہیں کسی بھی لحاظ سے میری گزارشات کو سننے کا موقع نہیں ملا, انہیں میں بتلانا مناسب سمجھوں گا کہ میری معروضات کا متعین عنوان مدح اصحاب رسول اور دشمنان اصحاب پیغمبر کی شرعی حیثیت. یہ ایک متعین عنوان ہے. میں ایک دینی ادارے میں کھڑا ہوں جہاں بیسیوں علماء موجود ہیں, خصوصیت کے ساتھ استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب مدرس اللہ, جن کے زیر سایہ رہ کر میں نے دار العلوم عیدگاہ کبیر والا میں تربیت حاصل کی. وہ بھی آج کل اسی ادارہ میں موجود ہے, اس علمی ماحول میں. ویسے بھی میں احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی کمزور بات نہ آئے اور نہ آنا چاہیے, لیکن مزید علمی ادارے میں کھڑے ہو کر تو احتیاط اور زیادہ ہوگا. میں جو کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ وہ مبنی بر حقیقت ہوگا. اس میں حقائق ہی حقائق ہوں گے, اس میں سنی نام سے کام کرنے والی تمام تنظیمیں, جماعتیں, احباب, دوست سب کی غیرت کو چیلنج ہوگا. اپنے آپ کو سنی کہہ لینا یا سنیت کا بورڈ آویزاں کر لینا, آل و سنت والجماعت نام رکھ لینا, یہ بہت آسان بات ہے. لیکن آل و سنت کے تقاضے پورے کرنا, سنیت کی صحیح تعریف پہ غور کرنا اور سنیت کے فرض منصبی کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کرنا, یہ بظاہر آسان نہیں. دل صاف ہو, نیت صاف ہو جائے, ارادہ بن جائے کہ کام کرنا ہے تو مشکل نہیں. ارادہ نہ ہو اور صرف نام استعمال کرنا ہو آل سنت کا اور اس مبارک نام سے فائدہ اٹھانا ہو اور اپنی قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اپنی قوم کو صحیح حالات سے آگاہ نہ کر کے اگر ایک شخص زندگی گزارے اور سنیت کے نام سے گزارے تو میں دیانتداری کے ساتھ کہوں گا کہ اس کائنات میں میری ناقص سوچ اور رائے کے مطابق اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اس لیے میں نے درخواست کی ہے اور عرض کی ہے کہ میں جو کچھ عرض کروں گا وہ حقائق ہی حقائق ہوں, آپ کی نیند کا خیال بھی کروں گا, وقت زیادہ لینے کی کوشش نہیں کروں گا. دل تھا میرا کہ بہت عرصہ کے بعد میں حاضر ہوا ہوں, لیکن میں نے اپنا مستقل کوئی بھی موضوع شروع کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ کسی بھی مسئلے پر گفتگو تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وقت. لیکن پھر بھی جو کچھ عرض کروں گا وہ سنیت کے لیے ایک چیلنج ہوگا. آپ کو ایک دعوت فکر ہوگی, آپ کو سوچنے کا غور کرنے کا موقع ملے گا. ادارہ حاضر کے طلباء کو بھی اپنی آنے والی زندگی میں لائے عمل مرتب کرنے کا وقت ملے گا, انہیں سوچ کی نئی راہ ملے گی. آج ہزاروں سینکڑوں دینی مدارس, ہزاروں مساجد, سینکڑوں تعلیم گاہیں اور اسی طرح ہزاروں علماء پاکستان کی زمین میں موجود ہیں. اہل سنت کہلانے والے مختلف شیوا بن چکا ہے, عادت بن چکی ہے, اور صرف سنیت کا نام استعمال کرنے کے لیے پروپوگنڈے کی انتہا ہے. میرا موضوع یا عنوان یہ نہیں کہ میں اس بات کو ثابت کروں کہ سنی کون ہوتا ہے, اہل و سنت کسے کہا جاتا ہے, اہل و سنت والجماعت نام کیوں رکھا گیا, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس نام سے کام کرنے والی تنظیم یا جماعت کو کیا کرنا چاہیے, اور پھر اس تعریف کے مطابق کون سا گروہ, کون سی جماعت سنی ثابت ہوتی ہے. میری گفتگو کا یہ موضوع نہیں, میرا موضوع سخن یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے تمام طبقات, چاہے وہ علماء دیوبند کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوں, چاہے وہ اپنے آپ کو بریلی کی طرف نسبت دیتے ہوں, اور چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ آل حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہوں, یہ تینوں طبقات, تینوں طبقے سنیت کے مدعی ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ صحیح سنی کون ہے, یہ میرے موضوع سے خارج. میں کہنا صرف یہ چاہوں گا کہ ان تینوں طبقات کی ہزاروں عبادت گاہیں, سینکڑوں ادارے, بیسیوں تنظیمیں,
آج پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور سنیت کے نام سے کام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ کے یہ تینوں طبقے پاکستان کی زمین پہ سرگرم عمل ہیں، لیکن اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت نے کیا اپنے ایمان کے مشترکہ سرمایہ کا تحفظ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی مؤثر اقدام، کوئی مؤثر پروگرام تجویز کیے؟ آپ کے پاس دین کے تمام مسائل، پیغمبر کی ہر سنت، نبی کا ہر فعل، پیغمبر کا ہر قول، پیغمبر کی خلوت جلوت جن لوگوں کی وساطت سے آئی اور جن مقدس شخصیات نے دہکتی آگ پہ لیٹ کر بطنِ اقدس پہ پتھر باندھ کے ہاتھ میں کیل گڑوا کے وطن سے بے وطن ہو کر دودھ پیتے بچے نیزوں کی انیوں کے سامنے رکھ کے انہیں ذبح کروا کر اپنے وجود کی چمڑی ادھڑوا کر کانٹوں پہ چل کے لوگوں کی گالیاں تررہ سہ کر آپ تک دین پہنچایا تھا، میرا سوال تینوں طبقوں سے یہ ہے کہ کیا تمہاری اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے ان مقدس شخصیات کو ان مقدس شخصیات کی عفت محفوظ ہے؟ ان کی عظمت بچ گئی؟ ان کا تقدس بچ گئے؟ کیا آپ کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے ضلع میں، آپ کی تحصیل میں، آپ کے تھانہ میں، آپ کے قصبہ میں تورہ نہیں ہوتا؟ اگر تورہ ہوتے تو کیا آپ نے وہ زبان کاٹی؟ اگر تورہ ہوتے تو کیا آپ نے وہ قلم توڑا؟ اگر تورہ ہوتے تو کیا آپ نے وہ ہاتھ توڑے جو ان تورہ باسی کے لیے سرمایہ مہیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس جابر، اس ظالم، اس بد فطرت بدتیرت دشمن کے سامنے کوئی بند باندھا؟ آپ نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا؟ تم دودھ گیارہویں کے دودھ کی ایک پیالی کے لیے لڑتے رہے، تم انگوٹھے چومنے پہ لڑائی لڑتے رہے، تم تراویح 8 اور 20 پہ بحث کرتے رہے، تم آمین بلجار اور بستر پہ بحث کرتے رہے؟ سوال یہ ہے، آمین بلجار یا بستر کس نے نقل کی تھی؟ تراویح 8 یا 20 کس نے نقل کی ہیں؟ گیارہویں کے اسال ثواب کے فضائل کس نے بتلائے ہیں؟ جب تم اصل بنیاد کی حفاظت کر کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہو تو تمہیں اپنی زندگیوں میں خود غور کرنا چاہیے، تمہیں اپنے گربان میں منہ ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں آنے والی نسل تمہاری قبروں پہ جوتے تو نہیں مارے گی. الفاظ میں انتہائی تلخ کہہ گیا کہ آنے والی نسل کہیں تمہاری قبروں پہ جوتے تو نہیں مارے گی، بظاہر تمہیں تلخ نظر آئے گا یہ لفظ، لیکن ذرا غور کیجیے، سنیت کے نام سے کام کرنے والے ہر فرد کی غیرت کو للکارنا چاہتا ہوں. تم زندہ ہو، تمہارے جوان زندہ ہیں، تمہاری لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد موجود ہے، ہزاروں ادارے، ہزاروں مدارس، ہزاروں جامعات اور سینکڑوں جوان تمہارے موجود ہیں. تمہاری اس زندگی میں وہ کتاب پاکستان نے چھپتی اور تقسیم ہو رہی ہے جس کا ملعون مرتد اور بے ایمان مصنف واضح لفظوں میں یہ تحریر کرتا ہے کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے تو پہلا قدم امام مہدی کا یہ ہوگا کہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عفت مآب خاتون صدیق کی بیٹی صدیقہ پیغمبر کی عصمت و وقار، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کی مصداق، اور وہ عفیفہ، وہ مطہرہ، وہ مقدسہ جس کی شان میں پوری سورہ نور آئی، وہ عفیفہ جس کے لیے خاتم الانبیاء کے پاس جبریل خالق کا سلام لایا کرتے تھے، وہ عفیفہ جس کا ہار گم جائے تو پیغمبر لشکر اسلام روک لے، وہ عفیفہ کہ جس کی ہار کی تلاش میں اسلامی لشکر رکتا ہے، صحابہ ہار تلاش کرتے ہیں، خالق ضابطہ بدلتا ہے کہ پہلے تم پانی سے وضو کرتے تھے، امی کا ہار تلاش کیا جائے گا، چاہے تمہیں پانی نہ ملے تم مٹی سے تیمم کر لو، لیکن جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملتا اس وقت تک کوچ کی اجازت نہیں ہے، تمہاری اس امی کے خلاف، پیغمبر کی اس عزت کے خلاف، نبی کی اس وقار کے خلاف، نبی کی اس عفت کے خلاف، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی مثال، جبکہ عام بیوی اپنے خاند کا لباس ہے تو ایسا کیوں پیغمبر کا لباس نہیں ہے، عام بیوی اپنے خاند کا کرتا ہے، عام بیوی اپنے خاند کا لباس ہے تو کیوں پیغمبر کی بیوی پیغمبر کا لباس نہیں ہے، پیغمبر کی چادر نہیں ہے، پیغمبر کا چوکا نہیں ہے، پیغمبر کی دستار نہیں ہے، وہ امی وہ عفیفہ کہ جب اس کے خلاف آج آپ کے ملک میں ایک جہنمی کتا، آپ کے ملک میں اصلی مرتد، آپ کے ملک میں اصلی لعین، آپ کے ملک میں اصلی جہنمی یہ بکواس کرتا ہے کہ جب مادی غار سے باہر آئیں گے تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ عائشہ کی قبر کھودیں، اور قبر کھودنے کے بعد ان کے وجود پہ حد جاری کریں، مجھے اجلت کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، اگر اس تیزی اور اجلت میں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن سنیت کے نام سے کام کرنے والے تیری خیرت کو للکارتا ہوں کہ تیری زندگی میں یہ بکواس اور پاکستان کی زمین پر یہ لٹریچر، یہ کتابیں نبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ اپنی زندگیوں کو بقا دینے والوں، پیغمبر کے نام پہ اپنی سیاسی دکان چمکانے والوں، نبوت کے نام پہ اپنے ناموں کے ساتھ اس کے رسالت کا خلخلا کرنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا عشق کہاں گیا؟ آج کیا آپ کو راج پال پاکستان میں نظر نہیں آتے؟ آپ نے یہی سمجھے کہ راج پال ایک ہی آیا تھا جو ختم ہو گیا، اور علم الدین اس کو ختم کرنے کے بعد شہادت کی موت مر گئے، آپ نے ایک راج پال سمجھے؟ مجھے پاکستان کے ہر شہر میں راج پال نظر آتے ہیں، ہر تحصیل میں راج پال نظر آتے ہیں، ہر قصبے میں راج پال نظر آتے ہیں، جو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کی عفت کا قائل نہیں ہے، جو صدیقہ کائنات کے تقدس کا قائل نہیں ہے، جو صدیقہ کائنات کی پاک دامنی کا قائل نہیں ہے، مجھے اس کے کفر میں، ارتداد میں، بے حیائی میں، بدفطرتی میں، بدتینتی میں کوئی شبہ نہیں، اور اگر کوئی مولوی کسی شخص کا یہ عقیدہ معلوم کرنے کے بعد اس کے کفر میں شبہ کرتا ہے، مجھے اس مولوی کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ جس نے یہ بکواس کی ہے کہ عائشہ کی قبر کھود کے معاذ اللہ ان کے جسدی اطہر پہ مادی کوڑے برسائیں گے، یہ کتاب پاکستان میں چھپتی رہے اونچی آواز سے، تقسیم ہوتی رہے اور بلند آواز سے، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشترکہ پروگرام نہ بنے، اس کے لیے قوم کا نوجوان اپنے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں نہ آئے اونچی آواز سے، نہیں سارے نہیں بولتے آپ، آنا چاہیے جو چاہتے ہیں میدان میں آنا چاہیے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں پتہ چلے، میرے محترم سامعین بات یہی تک ختم نہیں ہو گئی، ظلم بربریت بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ یہی ملعون جس نے صدیقہ کائنات کے لیے یہ بکواس کی ہے، یہی اسی کتاب میں جس کا نام حق الیقین ہے تحریر کرتا ہے کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے سر سے پاؤں تک برہنہ ہوں گے، ان کے وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، برہنہ مادر زاد ننگے آئیں گے اور اسی حالت میں مہدی بیٹھیں گے مسند پہ، اور سب سے پہلا جو شخص مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور اسی ننگے حالت میں بیعت کریں گے۔ میں نے کوئی زیادتی کی آپ بتلائیں جی، حوالے کا ذمہ دار، کتاب کا ذمہ دار، کتاب ایران میں نہ چھپی ہو اور ایرانی ڈالر کے بلبوتے پاکستان میں اسے تقسیم نہ کیا جا رہا ہو، تو رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کی ہے مجھے گولی مار دی جائے، اور اگر یہ کتاب ایران میں چھپی ہے ایرانی ڈالر کے بلبوتے اس کو پاکستان نے تقسیم کیا اور پھیلایا جا رہا ہے تو سنیت غیرت کرے اگر واقعی وہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا اور سنی بننا چاہتا ہے، نہیں غیرت کرنی چاہیے؟ یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں جس نے یہ کیا؟ توہین ہے، آپ کو کوئی اس میں شبہ ہے جی؟ میرا پیغمبر کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے اور وہ بھی اس حالت میں، کو وہ ننگا ہو، وہ برہنہ ہو، وہ کپڑے پہن کے آئے تب بھی میرا پیغمبر کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، وہ سب سے اعلیٰ ہے اللہ کی مخلوق میں، سب سے اشرف ہے، سب سے عالم ہے، اطیب ہے، اسکا ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکتا، ساری کائنات تمام عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے ہیں، وہ سب کے آقا ہیں، سب کے سردار ہیں، سب کے مولا و مرشد ہیں، سب کے امام، سب کے رہنما، سب کے مقتدا اور سب کے پیغمبر ہیں۔ آپ کو اس پہ یقین نہیں آتا؟ یقین ہے تو جس بے ایمان نے یہ لکھا ہے کہ امام مہدی آئیں گے ننگے ہوں گے اور اسی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے محترم سامعین، میں صرف سنیت کو غیرت دلا کر اس کو میدان میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہوں، میری دلی خواہش، دلی تڑپ، دلی تمنا یہ ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب سنیت کا غلغلہ بلند کرنے والے ایک طاقت بن کے دشمنان ازواج پیغمبر، دشمنان اصحاب رسول اور دشمنان پیغمبر کا راستہ روک لیں گے۔ میں اس پروگرام کو لے کر، ایک عزم لے کر، ایک لائن لے کر، دلائل سے اس لائن کو مزین کر کے میدان میں اترا ہوں، اور شب و روز کی یہی کوشش، یہی محنت اور یہی سرگرمی ہے کہ کوئی وہ دن آئے جس دن ہم دیکھیں کہ سنیت اپنے حقوق کو سمجھ گئی ہے، اور یہ
حق کو سمجھنے کے بعد اس کے لیے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہے، اس لائن پہ اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ میرے محترم سامعین، یہی تک ظلم نہیں، اسی کتاب کا یہ ملعون مصنف حق الیقین میں یہ بھی لکھتا ہے، وجہ ہے میری طرف، یہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر ہیں۔ اندازہ کیجیے ذرا کفر کی انتہا دیکھیے، کہتا ہے ابو بکر و عمر آس اللہ نقل کفر کفر نباشد دونوں کافر ہیں، اور جو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اگر حق الیقین کا ملعون مصنف، حق الیقین کا دجال مصنف یہ الفاظ نہ لکھتے ہو، میری وہ سزا جو چور کی سزا ہے، اور اگر اس قبیلے نے یہ الفاظ تحریر کیے ہیں تو ایسی کتاب پاکستان جیسی نظریاتی مملکت میں آخر تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ سرکار کی انٹیلیجنس کہاں ہے؟ سرکاری وہ ادارے جو چیک کرتی ہیں اس قسم کے لٹریچر کو وہ کہاں ہیں؟ مطالبات اور احتجاج کے باوجود ایسا لٹریچر ضبط کیوں نہیں ہوتا؟ تم شریف بل کو روتے ہو، تم باقی دین کو روتے ہو، دین تو تب آئے گا جب دین کے ناقل محفوظ ہوں گے۔ وہ کون سا دین ہے جس کا راوی ابو بکر نہ ہو؟ وہ کون سا دین ہے جس کا راوی عمر نہ ہوں؟ وہ کون سا دین ہے جس کا راوی عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ بن ابی سفیان نہ ہوں؟ وہ کون سا دین ہے جس کی راویہ عائشہ حفصہ نہ ہوں؟ وہ کون سا دین ہے جس کے راوی پیغمبر کے صحابہ نہ ہوں؟ تم شریف ال کے لیے تمہار کھاؤ، اسلام اسلام کے نام پہ تمہار کھاؤ، پہلے یہ بتلاؤ اسلام چاہتے کون سا ہو؟ جب اسلام کے ناقل تیرے ملک میں محفوظ نہیں ہے اور تو ان بے ایمانوں کا جنازہ پڑھ کے آتا ہے جو صحابہ پہ تبرع حلال سمجھتے ہیں، تو اسلام چاہتا کون سا ہے وہ بتلاؤ۔ ٹھہریے، اس سے شرم حیا تو پتا کتنا ہے تو مینو بھی علم ہے کتنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں اس سے ڈر کے نہیں تردید کر رہا کہ آپ کو نہیں روک رہا، میں سٹیج کا لحاظ کر کے روک رہا ہوں، ورنہ شاید میں اپنے خیال کے مطابق اس میں رتی بھی حیا کی نہ سمجھتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا عنوان ہے، جو موضوع ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ شریعت تو تب مانی جائے گی جب شریعت کے ناقل بچ جائیں گے، شریعت کے ناقل محفوظ ہوں گے، شریعت کو بیان کرنے والا طبقہ آپ بچائیں گے، شریعت تب مانی جائے گی۔ اگر وہ طبقہ محفوظ نہیں، شریعت مانی جا سکتی ہے؟ اونچی آواز سے ہارے نہیں بولتے آپ، شریعت مانی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ شریعت تب مانی جائے گی جب پیغمبر کے صحابہ محفوظ ہوں، جنہوں نے شریعت کو اپنے سینوں میں جگہ دی، جنہوں نے دین کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اور اس کے بعد اس کو ملک کے گوشے گوشے میں، دنیا کے کونے کونے میں اس دین کو پہنچایا، مارے کھا کے پہنچایا، مشکلات برداشت کر کے اس دین کو پہنچایا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اختصار مد نظر ہے اور آپ کی ذہن سازی بھی مقصود ہے۔ اسی کتاب کا مصنف حق الیقین میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ بتلائیں کہ اس غلیظ فتوے کے بعد دنیا کے کسی گوشے میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا بچتا ہے جو کافر نہ ہو؟ اونچی آواز سے، کوئی ایک آدمی بچ سکتا ہے؟ کتنی بڑی عظیم دنیا ہے اور اس میں کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج ابو بکر و عمر کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا، ایمان کا جز سمجھتے ہیں، لیکن یہ ملعون کہتے کہ ابو بکر و عمر بھی مسلمان نہیں، اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے، جو ان کو اپنا رہنما سمجھے، وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ آپ بتلائیں کہ اس غلیظ عبارت کے بعد میں اس مصنف اور اس کو قبلہ کعبہ کہنے والوں کو کافر کیوں نہ کہوں؟ آپ بتلائیں انصاف سے، جس نے ابو بکر کو کافر کہا ہے میں اسے مسلمان کہوں؟ جس نے عمر کو کافر کہا ہے میں ان کو مسلمان کہہ دوں؟ ابو بکر و عمر سے بڑا تم مسلمان انبیاء کے بعد اور کون سا بیس کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس انبیاء کے بعد ان دو سے بڑا مومن ہے کون سا؟ وہ ایماندار پیش تو کیجئے، وہ ابو بکر جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سویا ہوا ہے، وہ عمر جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں ہے۔ مزید توجہ کیجئے، بات کہنا چاہتا ہوں، شاید تم تہ تک پہنچ جاؤ۔ جو شخص ابو بکر و عمر کو مومن نہیں مانتا، ان کو جنتی نہیں مانتا، وہ دوسرے لفظوں میں بے ایمان پیغمبر کے روضہ اقدس کو بھی جنت نہیں مانتا، وہ نبی کے روضے کو جہنم مانتا ہے۔ اگر نبی کے روضے کو جہنم نہ مانتا ہوتا، جنت مانتا، تو ابو بکر و عمر کو بھی جنتی مان لیتا۔ آج ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، اگر نبی کا روضہ جنت ہے، ابو بکر بھی جنتی ہے، نبی کا روضہ جنت ہے، عمر بھی جنتی ہے۔ اور جو ان دو کو جنتی نہیں مانتا، وہ بے شک صاف لفظوں میں نہیں کہتا لیکن حقیقتا یہی بکواس کر رہا ہے کہ نبی کا روضہ جنت نہیں ہے، اور جو نبی کے روضے کو جنت نہ مانے، جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت سے اعلیٰ نہ مانے، عرش سے اعلیٰ نہ مانے، بیت اللہ سے اعلیٰ نہ مانے، بیت المقدس سے اعلیٰ نہ مانے، مجھے اس کی بے حیائی میں، بد فطرتی میں کوئی سوا نہیں ہے۔ جب نبی کا روضہ جنت ہے، اس میں سونے والے کیوں جنتی نہیں؟ اور جب سونے والے جنتی ہیں تو ان کو جہنمی کہنے والا کیا نبی کے روضے کو جہنم نہیں کہہ رہا؟ اور جو بدبخت نبی کے روضے کو جہنم کہتے، کیا تمہیں اس کے کفر میں بھی شبہ ہے؟ توجہ کیجیے، انہی ادارے میں کھڑا ہوں، ان کو اس کا عقیدہ معلوم نہ ہو اور پھر کافر نہ مانے تو معذور ہے، لیکن عقیدہ معلوم کرنے کے بعد اگر کوئی ایسے کافر کو کافر نہیں کہتا تو چاہے مولوی ہو تب کافر ہے، پیر ہو تب کافر ہے، مرشد ہو تب کافر ہے، ڈپٹی کمشنر ہو تب کافر ہے، ایس پی ہو تب کافر ہے، گورنر ہو تب کافر ہے، صدر مملکت ہو تب کافر ہے۔ ہاں عقیدہ کسی کا معلوم نہ ہو، توجہ ہے، عقیدہ معلوم نہ ہو، حالات معلوم نہ ہوں، عبارتیں سامنے نہ ہوں، دلائل سامنے نہ ہوں، پھر انسان معذور ہے کہ اس کو اس شخص کی حقیقت معلوم نہیں۔ لیکن حقیقت معلوم کرنے کے بعد ایسے کافر کے کفر میں شبہ کرنا بھی کفر ہے، ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے، کون سارے بلند آواز سے، جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے، کون یہ بات یاد کرنے نہ ہے، جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے، کون ساری سارے سارے ساری زبان سے، جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے، کون نبی کا روزہ جنت ہے؟ جب جنت ہے تو ابو بکر جنت میں ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے، عمر جنت میں ہے یا نہیں؟ تو جو ان دونوں کو جنتی نہ مانے، کون اونچی آواز سے، جو ان دونوں کو جنتی نہ مانے، کون؟ کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ ابو بکر جنت میں ہے؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ عمر جنت میں ہے؟ کیا رافضی نہیں جانتا ابو بکر جنت میں ہے؟ کیا رافضی نہیں جانتا عمر جنت میں ہے؟ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو ان کے جنتی ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے تعبیرات نکالتے ہو، اس کے لیے شبہات پیش کرتے ہو، شاید بچے ایسا بد فطرت کبھی فتوے کی زد سے نہیں بچ سکتا، بدیہات کا انکار کرتا ہے وہ۔ ابو بکر عمر تو بالکل یعنی اس طرح جنت میں نظر آتے ہیں جیسے دوپہر کا چمکتا ہوا سورج جنت میں نظر آئے، جس کو شبہ ہے ان کے جنتی ہونے میں، ان کا انکار کرنے والا اب بھی تو سمجھتا ہے کہ وہ مومن رہ جائے گا یا اس کے اسلام کا دعویٰ صحیح ہوگا، اس سے بڑا کائنات میں کالا کافر کوئی نہیں ہوگا جو ابو بکر عمر کو جنتی نہ مانتا ہو۔ میرے محترم سامعین، بات بہت دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کبھی سوچے کہ صحابہ رسول کے خلاف آپ کے ملک میں زہر کتنا اگلا جا رہا ہے، بکواسات کتنی ہیں، کفر کتنا بکا جا رہا ہے؟ تو جس شخص نے یہ تحریر کیا ہو کہ ابو بکر و عمر معاذ اللہ کافر ہیں اور جو ان کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے، اس شخص کے ملعون ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات؟ جی آپ پڑھیں گے، آپ کوشش کریں گے اونچی آواز سے. میں نے تو مدت ہوئی اس بات کا اعلان کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ رفس اپنی تمام تر توانائی، تمام تر قوت صرف کر کے شریع عدالت میں آئے. ہم بات کرتے ہیں کہ رفس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رفس کالے کفر کا نام ہے، رفس شیطنت کا نام ہے، رفس بد فطرتی کا نام ہے، رفس بے حیائی کا نام ہے، رفس سراپا کذب کا نام ہے، رفس اسلام کے ساتھ غداری اور اسلام دشمنی کا نام ہے. اگر ہم شرعی عدالت میں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رفس کو اینٹی اسلام، رفس کو اسلام دشمن تحریک ثابت نہ کر سکیں تو ہم عدالت کو لکھ کے دیں گے کہ ہمیں حکومت گولی مار دے. اور آج بھی میں آپ کے شہر میں یہ حجت پوری کرنا چاہتا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. کوئی راستی آئے عدالت میں رٹ دائر کریں، ہم اس کا کفر ثابت کرتے ہیں، وہ اپنا اسلام ثابت کرے. ٹھیک نہیں؟ غلط لین ہے جی. بجائے اس کے کہ چوراہوں اور چوکوں پہ لڑائی لڑیں، ہم یہ لڑائی اب عدالت میں لڑنا چاہتے ہیں. آج نہ صحیح، سال بعد صحیح، سال بعد نہ صحیح، دو سال بعد صحیح، چار سال بعد صحیح، پانچ سال بعد صحیح، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یہ عدالتی لڑائی نہ لڑی جائے، لیکن انشاءاللہ مجھے خالق پہ بھروسہ ہے ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ رفس کے کفر اور اسلام کا فیصلہ پاکستان کی عدالت میں ہوگا جیسے قادیانیت کا فیصلہ ہوا تھا. ہونا چاہیے یہ فیصلہ یا نہیں ہونا چاہیے؟ جس نے ابو بکر و عمر کو کافر لکھا ہے وہ کافر ہے یا نہ؟ اونچی آواز سے توجہ رہے ذرا، مزید غور کر. یہی تک بس نہیں، ظلم، تشدد، بے حیائی اور بربریت کی انتہا دیکھ، یہی ملعون باقر مجلسی حق الیقین کا مصنف اپنی اسی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں. ایک روایت گھڑی ہے اس نے اور اس روایت کو منسوب کیے حیدر کرار کی طرف. روایت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک دن ابلیس شیطان علی سے ملاقات کرتا ہے. علی نے شیطان سے کہا کہ میرے نقطہ نگاہ میں، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے ایمان، تجھ سے بڑا لعین اور جہنمی کمینہ اللہ کی پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں. حیدر کرار نے سچ کہا یا غلط؟ سچ کہا ہے. شیطان سے بڑا کوئی جہنمی ہے؟ شیطان سے بڑا کوئی لعین؟ شیطان سے بڑا کوئی کمینہ؟ قطعاً نہیں ہے. سچ کہا یا نہیں کہا؟ شیطان جواب میں کہتا ہے کتاب حق الیقین ہے، مصنف رافضی باقر مجلسی ہے. یہ کہتا ہے کہ شیطان نے جواب میں کہا علی آپ کو مغالتا ہے. توجہ ہے، یہی شبہ مجھے تھا. میں نے اپنے اللہ کے سامنے یہ شک پیش کیا، اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا لعین میں ہوں، تیری مخلوق میں سب سے بڑا بے ایمان جہنمی میں ہوں. اللہ نے مجھے کہا کہ شیطان نہیں، تجھے مغالتا ہے، میری مخلوق میں دو تجھ سے بھی بڑے لعین ہیں، دو تجھ سے بھی بڑے جہنمی ہیں، دو تجھ سے بھی بڑے کمینے ہیں، دو تجھ سے بھی بڑے عذاب کے مستحق ہیں. میں نے کہا اللہ مجھ سے بڑے بے ایمان لعین جہنمی کہاں ہیں؟ مجھے اللہ نے کہا شیطان تو دروغہ جہنم کے پاس جا، اس کو یہ کہ تجھے وہ دو آدمی دکھلائے جو تجھ سے بھی بڑے جہنمی لعین ہیں. چنانچہ شیطان کہتے کہ میں دروغہ جہنم کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا کہ وہ دو آدمی مجھے دکھلا جو مجھ سے بھی بڑے جہنمی ہوں. دروغہ جہنم مجھے لے گیا، جہنم کا طبقہ دکھایا، میں دیکھتا کیا ہوں کہ جہنم کے اس طبقے میں مجھ سے بڑے لعین، مجھ سے بڑے جہنمی، مجھ سے بڑے کبیرے، مجھ سے بڑے اللہ کے غضب کے مستحق دو شخص جل رہے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. آپ بتلائیں خدا را جو بندیت بتلائے،
بریلویت مت لائے، غیر مقلدیت مت لائے، او سنیت کے رنگ سے پلنے والی نسل تم بتلاؤ کہ تمہاری زندگی میں یا کتاب پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے، چلتی ہے، تم نے کتنے سروں پہ کفن باندھی ہیں، تم نے کتنی تیاری کی ہے، تم نے کتنا راستہ روکے اس خلیص لٹریچر کا، تم نے کتنے پروگرام بنائے ہیں ان بکواسات کو روکنے کے، تمہارے ترے تلم بھی ہیں، ٹوپیاں آسمان سے بات کرتی ہیں، ان کے نہیں نہیں ہیں، لیکن رب عز الجلال کی قسم یہ بتلاؤ کہ تم میں غیرت کتنی ہے؟ ناراضگی معاف دست بست عرض کرتا ہوں، غیرت مت لاؤ تم میں کتنی ہے؟ تمہاری زندگیوں میں ابو بکر و عمر کو شیطان سے بڑا جان میں لکھا جائے اور تم زندہ ہو، وہ قوم بنس کیوں نہیں جاتی؟ آسمان ٹوٹے کیوں نہیں ہوتا؟ اس زمین میں یہ قوم خاک کیوں نہیں ہوتی جس کی زندگی میں یہ بکواس ہوں اور وہ کوئی لائے عمل تیار نہ کرے؟ میں اپنی سنی قوم کو آج غیرت دلانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی سنی قوم کو آج للکارنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی سنی قوم کو آج سروں پہ کفن باندھنے کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مرنا ایک دن ہے، موت کی تاریخ متعین ہے، رزق متعین ہے، جتنے سانس دنیا میں لینے ہیں وہ متعین ہے۔ ابو بکر نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، عمر نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، ابو بکر نبی کے لیے زندگی وقف کر گیا، عمر تجھے کیسر لے کے دے گیا، کسرا لے کے دے گیا، بیت المقدس لے کے دے گیا، ایران لے کے دے گیا، سینا تان کے تیرے پیغمبر کی حفاظت کے لیے کھڑا رہا۔ آج تیرے ملک کا غلاظت کا کیڑا، متہ کی نسل، اپنے سبا کا ناپاک رتبہ، ان کو شیطان سے زیادہ لعین کہتے سنی بچے، تجھے تیری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے تیری غیرت کو للکارتا ہوں کہ سر پہ کفن باندھ میدان میں آ اور اس کفر کا راستہ روک لے۔ آؤ گے؟ جو چاہتے ہیں آئیں گے، ہاتھ کھڑا کر۔
علماء حق زندہ باد، علماء حق چلے وہ کے وعدہ کرے، کافر 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 لعنت ہزار بار۔
میرے محترم سامعین، جزاک اللہ، بیٹھیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اگر میں نے بات نیک نیتی سے کہی ہے تو یہ اثرات چھوڑے گی، اور اگر میرے ذہن میں کوئی بدنیتی ہے تو اللہ مجھے اس کی سزا دے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا دلی تڑپ سے کیا ہے، اور اس کام کو دل سے کرنا چاہتا ہوں، دیوبندیت ہو، بریلویت ہو، آل و سنت کہلانے والے تمام طبقات کو میں غیرت دلا کے ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان حالات میں آپ کو کوئی مستقل لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ توجہ رہے ذرا میری طرف، میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاتا۔ اللہ باقر مجسی، اصلی ملعون، اصلی جہنمی، اصلی بدبخت جلال عیون میں لکھتا ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات تھی، خاتم الانبیاء نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹی جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کام نہیں کرنا۔ آئے توجہ رہے ذرا، توجہ رہے، بیٹی جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کام نہیں کرنا۔ آگے ملعون کیا لکھتا ہے، کہتا ہے زہرا کی رخصتی ہو گئی، وہ گھر تشریف لے آئیں، اسی رات محمد رسول اللہ بھی آئے۔ پہلی رات تھی، آپ نے علی کو پکڑا، زہرا کو پکڑا، علی اور زہرا کو دونوں کو بستر پہ بٹھایا اور دونوں کے پاؤں پکڑ کے بستر پہ دراز کیے۔ ہائے کون سا وہ باپ ہے جو پہلی رات اپنی بیٹی کو یہ سبق دے اور پھر موقع پہ آئے اس کام کے لیے؟ تم نے پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں اور یہ کتاب پاکستان میں چھپتی ہے؟ سنی بچہ تو بتلا، تیری جوانی کس کام آئے گی؟ بتلا تو صحیح، اگر اب بھی یہ کافر نہیں تو مجھے کافر کی نشاندہی کر۔
کافر کافر،
زندہ باد۔
اس کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ اونچی آواز سے
نہیں،
اور بلند آواز سے
نہیں۔
ان کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟
نہیں
شبہ۔ توجہ کرتا، آخری بات کہتا ہوں، یہ کتاب آپ کے ملک میں چھپ رہی ہے، ویسے تو میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ حوالہ عرض کیا ہے، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ بڑی بند کر دیجیے، ابھی بند ہے۔ بڑی کتاب سے لے کر چھوٹی کتاب تک بھی بکواس کے سوا کچھ نہیں، یہ چھوٹی سی کتاب آپ کے ملک میں چھپتی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، ہزاروں کے اعتبار سے اسے بیچا جا رہا ہے۔ نام کتاب کا حقیقت فکر ہنسیہ، بجواب حقیقت فکر جعفریہ۔ اس کتاب کے صفحہ 72 پر اس کا ملعون مصنف بڑی بے حیائی کرتے ہوئے، بڑی بے غیرتی کرتے ہوئے لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے سنی فقہ بلے بلے، سنیوں کا عقیدہ بلے بلے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ سنیوں کے عقیدے میں ابو بکر و عمر کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا اعلی تناسل ہو۔ آپ بتلائیں، مجھے بتلائیں، آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آپ کتنی لمبی چادر غفلت کی تان کے سوئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ لٹریچر پھیلتا رہے، ملک میں تقسیم ہوتا رہے؟ اس کے لیے کوئی پروگرام نہ بنے، اس کے لیے ہم سر پہ کفن نہ باندھیں، اس کے لیے ہم دیکھتے رہے کہ امن کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نقش امن عامہ کے واس کرنے والوں، نقش امن عامہ کی تبلیغ کرنے والوں، اپنے امن کو وہی گھسیڑ دو جہاں سے تم نے نکالا ہے۔ میں تمہارے شہر امن کو ابو بکر عمر کی پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں سمجھتا، میں وہ امن قربان کر دوں گا، میں وہ جان قربان کر دوں گا، لیکن ابو بکر عمر کی عزت اور ناموس بھی ہر پاتا نہیں دیکھ سکتا، نہ برداشت کر سکتا ہوں۔ ان مختصر گزارشات کے بعد آپ کو یہ یقین آ گیا ہوگا، بند رکھیے، آپ کو یہ یقین آ گیا ہوگا کہ یہ ٹولہ قطعی کافر ہے، اس کے کفر ارتداد میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کا شبہ ہوگا جس نے لٹریچر نہیں پڑھا، جس نے پڑھے اس کو کوئی شبہ نہیں رہا۔ یہ لٹریچر پڑھا شاہ ولی اللہ نے، ان کو رفت کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ تفہیمات الہیہ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ یہ لٹریچر پڑھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، ان کو ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ فتاوی عزیزیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یہ خلیج لٹریچر پڑھا قطب العالم، قطب وقت اور جنگ آزادی کے ہیرو علامہ رشید احمد گنگوہی نے، ان کا فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ 1301 کا لکھا ہوا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس میں علی الاطلاق انہوں نے رافضیوں کو کافر کہا ہے، کوئی اگر مگر کی قید نہیں لگائی، کوئی اس قسم کا شبہ والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جن لوگوں نے رفت کا لٹریچر پڑھا، ان کی جب آپ کتابیں اٹھائیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ رفت کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ہاں کوئی وہ شک کر سکتا ہے جس کو لٹریچر ملا نہ ہو، پڑھنے کا وقت نہ آیا ہو، پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو۔ میں نے رفت کے لٹریچر کو کھنگالا ہے، ان کی کتابیں الٹ پلٹ کے دیکھی ہیں، ان کا مذہب دیکھے، ان کی تاریخ دیکھیے، ان کی بنیاد دیکھیے، ان کی درد دیکھیے، ان کے مذہبی اصول دیکھے ہیں، قواعد و ضوابط دیکھی ہیں، ان کا مسئلہ امامت پڑھے، مسئلہ رجت پڑھے، مسئلہ کرتاس پڑھے، مسئلہ فدق پڑھے۔ ان تمام مسائل کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم کے متعلق تعریف کا ان کا پورا نظریہ پڑھے، اور ان تمام چیزوں اور تمام حوالہ جات کے پڑھنے کے بعد میں اعلیٰ وجہ البصیرت اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ سطح زمین پر رافضی سے بڑا کوئی کافر ماں کے پیٹ سے آج تک باہر نہیں آیا۔ پھر بہت سارے مقامات پہ اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں، میں تھوڑے سے فائدے جنگ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جنگ کی اب پوزیشن یہ ہے کہ کل تک جنگ یہ حیثیت رکھتا تھا کہ دشمن اصحاب پیغمبر اسواج نبی اس حد تک خباست کرتا ہے کہ کتیا کے گلے میں چٹے لکھ کے ڈالتا ہے، اور ان چٹوں پہ ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے نکرے کفر کفر نواشر۔ کل تک یہ کیفیت تھی، اور آج، اور ہم درخواستیں، ریزولیشن، قراردادیں پیش کرتے تھے۔ میں نے تقریباً 14 سال جنگ میں جنگ لڑی ہے۔ جس دن حضرت استاد محترم باب العلوم میں آئے تھے اسی تنی تاریخوں کو میں نے جنگ میں قدم رکھا تھا۔ 14 سال اس ادارے میں ان کو آئے گزر گئے، 14 سال مجھے جنگ میں گئے ہوئے گزر گئے۔ ایک طویل عرصہ اس کفر کے خلاف جنگ لڑی، اس کے نشیب و فراز کو دیکھا، آخرکار یہ نوجوان قوم تیار ہوئی. آج حشر یہ ہے کہ رافضی اپنا پروگرام پیش کرتا ہے، ذاکری کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے اور درخواست دیتا ہے تھانے میں ایس پی کو، ڈپٹی کمشنر کو، کہتا کیا ہے، ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، مل گئی، ہمارا تحفظ کیا جائے. تحفظ کیا مانا؟ کہتا ہے کہ ہم مجلس کریں گے، سپاہ صحابہ سے ہمارا تحفظ کیا جائے. اللہ گواہ ہے، سپاہ صحابہ سے ہمارا تحفظ کیا جائے. چنانچہ تھانہ 18 داری ہمارے جھنگ میں ایک علاقہ ہے، وہاں اسی طرح ہوا، تھانے آئے، اجازت مل گئی، ہمارا تحفظ کرو. کس سے؟ سپاہ صحابہ سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ڈنڈے سوٹے لے کے کناروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر ذاکر نے بکواس کی ہم اٹھا لیں گے. ان سے تحفظ کیا جائے ہمارا. توجہ رہے ذرا. تھانے دار کہتا ہے اچھا پھر ایسا کرو، یا تو مجلس کرو ہی نہ، اگر مجلس کرنی ہے تو پھر یہ کرو، میں سپاہ صحابہ کی ضمانت دیتا ہوں، تم لکھ کے دو تمہارا ذاکر تبرہ نہیں کرے.
بہت اچھا. انجمن سپاہ صحابہ.
چنانچہ تھانے میں لکھ کے دے کے آتے ہیں، ہم اشارے میں، کنارے میں کسی پیغمبر کے صحابی اور پیغمبر کی کسی بیوی پہ تبرہ نہیں کریں گے. آج یہ کیفیت ہے، حتیٰ کہ جھنگ صدر میں ایک ذاکری ہونے والی تھی، انہوں نے درخواست دی، ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بھائی ذرا خیال رکھنا، تبرہ وغیرہ کوئی نہ ہو ورنہ حالات بگڑ جائیں گے. ہم نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر اشارے اور کرائے میں تبرہ ہوا ہم نپٹ لیں گے. چنانچہ انہیں درخواست دی، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اور ڈپٹی کمشنر نے منع کیا کہ تبرہ نہ ہو. وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تبرہ کریں گے. ڈی سی کہتا اچھا جاؤ، جو کاغذی کارروائی میں کروں گا وہ تو میں نے کرنی ہے، البتہ وہاں اگر سپاہ صحابہ پڑ گئی تو میں بعد میں لاشوں کا وارث بنوں گا، چاہے لاشیں ان کی ہوں گی چاہے تمہاری ہوں گی، میں اپنی فورس نہیں بھیجوں گا کہ وہ وہاں سر پڑوائے یا وہاں مارے کھائے، تم جاؤ اپنا تبرہ کر لو اگر تم میں جرت ہے. خالق کی عرض و سماع کی قسم، رف جھک گیا، لکھ کے دے کے آیا کہ ہم نہ اشارے میں تبرہ کریں گے نہ کنائے میں تبرہ کریں گے. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اس سے، اور میں آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اگر رفض کا کفر سمجھ آ گئے تو آپ کو تیار ہونا چاہیے، آپ کو سروں پہ کفن باندھنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے. انشاءاللہ بزرگ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم اپنی جان دے جائیں گے یا ہم جان دے دیں گے، ہمارے کان نہیں رہیں گے جو اس کفر کو سنیں، اور اگر یہ کان باقی رہے تو پھر کفر بکنے والا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا،
دو نوجوان بیٹھے ہیں وہ ابھی سے کام شروع،
بڑا وقت میں نے آپ کا لیا اور رات کے اس حصے تک میں نے آپ کو جگایا، میں اس کا معذرت خواہ ہوں، لیکن باتیں ضروری تھی جو کہنا تھی وہ میں نے کہہ دی ہیں. اللہ آپ کو عمل کی توفیق بخشے.